फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے درود پاک کی جو برکت بیان فرمائی ایک مقام پر، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ درود پاک گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے کہ جس طرح آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر اپنے گناہوں سے رہائی چاہیے اور نیکیوں کا ذخیرہ چاہیے تو اس کے لیے درود پاک کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کلام بھی سنائیں گے، اشعار بھی سنائیں گے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
بعد اب ہو کر کلام میں شامل ہو جائیں، مل کر درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ میرا حشر ہو بکر اور عمر عثمان غنی حضرت مولا علی کے ساتھ، وہ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی، بکر آج بھی ہر دم نبی کے ساتھ، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور۔ خلفاء صدقے میں آ نبی، خوابوں میں اپنا جلوہ دکھا دیجئے حضور۔ خلفاء راشدین، خلفاء راشدین کے صدقے میں یا نبی، خوابوں میں اپنا جلوہ دکھا دیجئے حضور۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا میرے
صدقے وہ اتنا دیا دام دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم مجھ میں ایسی بات نہیں تو ہی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا اس محسن قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے میں صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتا اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے
واہ خلیل بھائی واہ سبحان اللہ کیا پیارے کلام سے آپ نے ابتدا لی ہے کلام پڑھنے کی ماشاءاللہ اور اس کے کلام کے اشعار ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک اسی طرح ایک اس کلام کا ایک شعر ہے اور وہ یہ ہے کہ دل بھر گئے منتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا اور وہ کچھ دیا ہے حافظ صاحب جو حضور ہی دے سکتے ہیں
سبحان اللہ بالکل
اور کون دے سکتا ہے
بالکل
زمانے میں حضور کے علاوہ آپ دیکھیں وہ پانی حضور سے مانگے آپ دیکھیں ذرا حضور کی عطاؤں یہ بحر عطا دیکھیں جس کے بارے میں فرمایا اللہ نے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا ہے جی اور آپ دیکھیں پانی حضور سے مانگا ایک موقع پر تو حضور نے اپنی جو ہے مبارک انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری کر کے وہ پانی صحابہ کرام کو پلایا کوئی اور وہ پلا سکتا یہ حضور کے جو ہے وہ مبارک جو ہے ہاتھ کا ہی کمال ہے
بالکل
اور حضور کی مبارک انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے اور دیکھیں حضور نے صحابہ کو پھر کیسا پانی پلایا یوں ہی ایک مقام پر صدیق اکبر نے حضور سے پیاس کی جو ہے نا وہ گزارش کی حضور مجھے پیاس لگی ہے
واہ جی واہ واہ
تو پھر حضور نے ادھر غار ثور میں جنت کا پانی پلایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
واہ جی واہ
تو یہ حضور کی ہی شان ہے
بالکل
جو آیا اسے بھر بھر کے دیا اور ایسا بھرا ہے کہ یہ بھرنا بھی مصطفیٰ کریم کا ہی جو ہے وہ ایک خاصا ہے عطا ہے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہٰ و یاسین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کردار صدیق اکبر, روشن کردار اور اعلیٰ کردار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قرآن کریم میں جو دو چیزیں بیان کی گئیں, ولیعفو ولیصفحو, یہاں سے اگر دیکھا جائے فراز بھائی صدیق اکبر کا مبارک کردار, حالانکہ آپ کو جو دکھ اور جو رنج پہنچا تھا یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ ایکسٹریم لیول کا دکھ اور رنج تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کا درگزر کر دینا اور پھر معاف کر دینا, اس پر میں چاہوں گا آپ کچھ گفتگو فرمائیں. ہمارے اصل میں معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال جو خراب ہوتی ہے آپس میں کلیش ہوتا ہے, وہ کلیش تو ختم ہو جاتا ہے لیکن جو تلخی ہے نا وہ باقی رہتی ہے. درگزر کر دیا, معاف کر دیا, تو وہ رکھتے ہیں بیچ میں کبھی, جہاں ابھی تو چلو چل رہا ہے. جیسے اللہ نہ کرے بابر بھائی کیمرہ مین ہے ان کا اور میرا کسی معاملے پہ, اللہ نہ کرے کبھی کوئی ہو, اب میں بولوں بھائی چلو ٹھیک ہے آپ اس کو رفع دفع کریں, ہو گیا, وہ آپ معذرت بھی کر رہے ہیں, الگ قصور بھی نہیں ہے, قصور بھی میرا ہی ہے, پھر بھی اگلا بندہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے بر. تو یہ میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ بولیں گے ٹھیک ہے جانے دو, جانے دو تو زبان سے منہ سے تو بول دیا یا مل بھی لیے گلے بھی, لیکن دل میں وہ دشمنی جو ہے نا وہ اس کو بھائی موقع آنے دو پھر میں بھی بتاؤں گا دو کتنے بیس کا سو ہوتا, کیا کہیں گے آپ؟
احمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جو ایک مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے, یعنی کوئی بھی کام ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا مقصود ہوتی تھی. تبھی تو روایت میں آتا ہے نا کہ محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی ہو تو بھی اللہ ہی کے لیے. تو یہ حدیث پاک ان کے پیش نظر ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی سے دشمنی ہے تو بھی اللہ کے لیے, اور اگر کسی سے محبت ہے تو بھی اللہ کے لیے. تو اب جب یہاں پر یہ ایک ہمیں ایک گول دے دیا گیا کہ آپ نے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے, تو پھر ان کی ذات وہاں سے ہٹ جایا کرتی تھی. یہ جو چیز ہے نا کہ بندہ اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس وقت رکھتا ہے کہ جب وہ اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر ایک کفار کو ایک کافر کو آپ نے قابو میں لے لیا, جب تک اللہ کی رضا پیش نظر تھی اس سے بعد میں بھی پیش نظر تھی, لیکن آپ کے دل میں یہ خوف ہوا کہ ابھی تو میں اس پر قابو پا چکا ہوں, اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہے, لیکن جب اس کافر نے آپ کے منہ پر معاذ اللہ تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا صرف اسی خوف کی وجہ سے کہیں میری ذات اس میں شامل نہ ہو جائے, حالانکہ آپ سے یہ متصور نہیں ہے. تو ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے.
واہ واہ.
جب بندہ یہ چیز سوچ لے گا نا کہ یہ جو معاملہ اس میں ناراضی رکھنی ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھنی ہے, اس میں اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لانا, تو پھر بندہ اپنے دل کے اندر بغض و کینہ نہیں رکھے گا. مسلمان
واہ واہ.
کی جو صفت ہے نا
جی.
اور جو صحابہ کرام کی بالخصوص صفت ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان کا بغض اور کینہ اپنے دل میں نہیں رکھا کرتے تھے.
واہ.
اور بغض و کینہ کہتے ہی اسی کو ہے کہ کسی کا بوجھ اپنے دل میں رکھنا اور وقت ملنے پر اس کا اظہار بھی کر دینا, اس کو نقصان بھی پہنچانا. تو ظاہر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں, وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے سر پر افضل البشر بعد الانبیاء و رسل کا تاج سجائے جانے والا تھا.
آہا.
اور جب آپ کے سر پر اتنا بڑا تاج سجانے جانا تھا تو آپ ہر اعتبار سے افضل تھے.
آہا.
یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا مقام میرے نزدیک ویسا ہی ہے جیسا اللہ کے نزدیک میرا مقام ہے.
اللہ اکبر.
اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نبی کے برابر ہو گئے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء میں ممتاز تھے, آپ کی کوالٹیز آپ کی صفات دیگر انبیاء کرام سے ممتاز تھیں, اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ آنے والے تمام انسانوں میں افضل تھے. اور وہ تمام کوالٹیز جو صحابہ کرام میں پائی جا سکتی تھیں یا آنے والے لوگوں میں پائی جا سکتی تھیں وہ تمام کے تمام بدرجہ اتم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں. یہ جو مومنین کی صفات ہے ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ دوسرے مومنین کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتے. تو جب یہ ایک عام مومن کی یہ صفت ہے کہ کسی مسلمان کو بوجھ نہیں جانتے, کسی مسلمان کی دشمنی اپنے دل میں نہیں رکھتے, تو آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر دوسرے مسلمانوں کا کتنا احترام اور عزت ہوتی ہوگی. یہ آپ کی ایک بنیادی صفت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو, یعنی اپنی ذات کے لیے. یہاں پر بھی شرح میں یہی فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لو, اگر وہاں پر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو اللہ کی رضا پیش نظر رکھو. جب اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو پھر مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا کینہ اور بغض اور اس کا بوجھ اپنے دل میں نہیں رکھے گا, اور پھر اس کو معاف بھی کرے گا تو اللہ کی رضا کے لیے ایسا معاف کرے گا کہ گویا اس سے پہلے دشمنی نہیں تھی. جیسے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا کن ناؤ ولی حمیم, یعنی جب تم اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھو گے تو وہ گویا ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہے.
صحیح.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کو پیش نظر رکھیں, اور جو قرآن نے ان کو تعلیم دی معاف کرنے کی, درگزر کرنے کی, وہ ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں, اپنی ذات کے لیے نہ کریں, اور معاف کریں تو پھر کر دیں. یہ نہیں کہ پھر بعد میں پھر وہ دل میں رہے, اس کو یاد بھی دلاتے رہیں, احسان بھی جتاتے رہیں, اور دوسروں کو بتا دے بھی رہے کہ بھائی میں نے اس کو معاف کر دیا تھا, اس کی غلطی تھی لیکن میں نے معاف کر دیا تھا. یہ نہ کریں, جس کی بھی غلطی تھی درگزر کر دیں, اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاک ثواب دینے والا ہے.
واہ واہ واہ, کیا خوبصورت بات کر کے چپٹر ہی کلوز کر دی آپ نے تو فراز بھائی, ماشاء اللہ بات کنکلوڈ کر دی ہے کہ آپ جب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں
ہاں جی
تو پھر تو کام ختم ہو گیا نا جی, پھر دل سے بھی نکلے گا یہ. لیکن جہاں پر اپنی ذات کو آپ انوالو کریں گے تو وہاں پر پھر حالات جو ہے نا واقعات یہ تبدیل ہو سکتے ہیں, نگیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں, اللہ راضی ہوگا. اور ایک بات بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہے کہ ساری چیزوں کے سلے دنیا میں ہی بندہ مانگ لے اور دنیا میں ہی لے لے تو یہ ایک اس کے لیے نقصان دہ والی نقصان دہ بات ہوگی کہ کچھ چیزوں کا ذخیرہ اس کی آخرت کے لیے ہو رہا ہے, اس کی ان کی برکات اسے آخرت میں ملیں گی, تو آگے کے لیے بھی کوئی ذخیرہ جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے. اور ہر چیز کا ریوارڈ اور بدلہ اور ساری چیزیں مجھے دنیا میں ہی مل جائیں, یہ بھی جو ہے وہ فکر یا یہ بھی سوچ یہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے تو فرمایا گیا ہے کہ ان کے تو اجر جو ہے وہ آگے کے لیے بھی جو ہے محفوظ کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاف کریں اور درگزر بھی کر دیں, معاف بھی کریں اور درگزر بھی کر دیں. بعض اوقات بڑے تلخ لمحات ہم سب گزرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں, میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں
جی,
آپ دیکھیں کہ تلخیاں کس کی زندگی میں نہیں ہوتی, تلخیاں پریشانیاں پرابلمز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ رنج جو پہنچا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایکسٹریم لیول کا تھا
جی,
ایسے رنج شاید ہمیں ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پہنچا ہوگا
جی.
میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس بات پر جو ہے وہ غور کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے پھر بھی کیا کر دیا, درگزر کر دیا.
بھی یہاں ایک اور بات بھی ہے, دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ ایک کام جو آپ کے شایان شان نہیں تھا
جی,
نہیں کرنا چاہیے تھا, ہو گیا
جی,
اس پر اس کام کو وہ جو پہلے ایک اچھا کام کر رہے تھے
جی,
اس کی ترغیب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ صدیق آپ یہ کام کریں, اور انہوں نے کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی. اور پھر اس کو دیکھیں, ایک تو عفو درگزر معاف بھی کر دیا, جو احسان پہلے کیا کرتے تھے اس کو بھی جاری کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ جی چلے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا جی, اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود جو میں خیر خواہی کیا کرتا تھا, جو مدد کیا کرتا وہ نہیں کیا کروں گا اب, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو معاملہ جیسے تھا اس غلطی سے پہلے جو ایک فرد کی جانب سے ہوئی تھی, تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا اسی طرح ایز اٹ از سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے جاری کر دیا. یہ آپ کا وہ مبارک انداز ہے عفو کا, درگزر کا. اور اس کے برعکس ایک اور بھی آپ کی زندگی کے اندر ایک پہلو ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحابی رسول سے معاملہ ہو گیا, حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمین کے ایک معاملے پر چھوٹا سا تنازع تھا, تو آپ نے کوئی بات کہہ دی ان سے, دونوں کی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں, تو حضرت ربیعہ بن کعب جو تھے انہیں ان کی بات بری لگی, دل آزاری ہو گئی کہ جی آپ نے اچھا نہیں کہا. اب آپ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آدمی سے بتقاضی بشریت کچھ ہو گیا, سامنے والے نے اس کا اظہار کیا کہ جی یہ بات مجھے صحیح نہیں لگی, ایک تو یہ کہ بندہ ڈٹ جائے اس پر, نہیں نہیں میں نے ٹھیک کیا, میں حق بجانب ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں, میرا اتنا مقام مرتبہ ہے, سٹیٹس ہے, یہ ہے وہ ہے. اور اب دوسری جانب صدیق اکبر کا انداز ہے, آپ ان سے کہتے ہیں حضرت ربیعہ سے کہ جو بات میں نے کہی ہے نا آپ کو, آپ میرے لیے بھی یہ بول دیں, تاکہ معاملہ جو ہے نا وہ برابر ہو جائے. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی میں یہ بات نہیں کہوں گا آپ کو. تو وہ منصب مقام مرتبہ جانتے تھے کہ ادھر تو چلے ہو گیا جان بوجھ کے, ظاہر سی بات ہے اس طرح کا معاملہ صدیق اکبر نہیں کریں گے, لیکن میں اب جان بوجھ کے صدیق اکبر کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں اپنے لیے ناپسند جان رہا ہوں. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب یہ کہا تو صدیق اکبر نے اصرار کیا, فرمایا نہیں کہو تم. آپ نے کہا میں نہیں کہوں گا. تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہوں پھر اس معاملے میں. تو حضرت ربیعہ نے اب یہ نہ ڈرے, کہا کہ چلیں پھر اب کیا کر سکتے ہیں. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے صدیق اکبر آگے آگے جا رہے ہیں, رستے میں نہ ان کی قوم کے لوگ ملے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو افراد ملے قوم کے تھے, حالانکہ انہوں نے فیور ہی کرنی تھی ان کی جا کے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہ صدیق اکبر ہیں, اگر یہ ناراض ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں گے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا, اس لیے تم ہرگز مت جاؤ, واپس جاؤ. تم لوگ انہیں واپس بھیجا, حضور کی بارگاہ میں آئے, سارا معاملہ پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیعہ سے فرمایا ہاں بھائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ بات کہیں لیکن میں نہیں کہہ رہا. حضور نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا. اب کیا کرنا ہے جی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ تم صدیق کو معاف کر دو.
اللہ
صدیق کو معاف کر دو. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کے بارے میں کہا اے اللہ صدیق کی مغفرت فرما. اور ادھر انداز دیکھیے, فرماتے ہیں جب میں نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ آنسو بہا رہے ہیں.
اللہ اللہ اللہ,
یہ انداز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اتنے بڑے مقام اور مرتبے اور منصب پر فائز ہونے کے ساتھ عاجزی, انکساری, حق پسندی جو ہے وہ آپ کی ایسی ہے کہ واقعی ایک کام ہو گیا اس پر لجاجت اور اس پر جو انداز ہے آپ کا عاجزی و انکساری والا, اور پھر ایک یوں کہہ لیں کہ جس چیز کو واقعی محسوس کرے بندہ دل سے کہ یار مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے پر آنسو بہا رہے ہیں. تو یہ ہماری تربیت کے لیے ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, یا مجھ سے نہیں ہوا میرے بھائی سے ہوا, تو مجھے بھی اپنا دل بڑا کر کے وہ جب میرے پاس معذرت کے لیے آتا ہے تو اپنی باہیں جو ہے وہ پھیلا کے ہاتھ کھول کے اسے سینے سے لگانا چاہیے, اور دل کے اندر جو بھی بات ہو اس کو ہر طرح سے ختم کر دینا چاہیے.
واہ جی واہ. حافظ صاحب یہ اس سے بھی اوپر کی ایک بات
جی
جو آپ نے فرمایا خالد بھائی, یقیناً فراز بھائی نے بھی جو گفتگو فرمائی ہے بڑی زبردست اور بڑی پیاری گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کردار صدیقی اپنانے کی بھی, کردار صدیق اکبر اپنانے کی بھی حاجت ہے. جی ایک تو یہ ہے نا آپ سب کہ جیسے عزیز زیادہ تر دیکھیں آپ جن کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں
ہاں جی
ان کے ساتھ انبن کے چانس تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. جن سے آپ کبھی کبھی ملتے ہیں تو وہ تو بس جیسے کبھی کبھی ملے ایک گھنٹے کے لیے, ایسے کبھی کسی کو مل لیے ٹھیک ہے, اور تب تو بندہ تھوڑا رکھ رکھاؤ میں ہی ہوتا ہے اور اس میں ہی مطلب وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. لیکن جب آپ ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو اس میں پرابلمز پیدا ہو جانے کا چانس قدرے جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے. بعض اوقات بشری تقاضے ہوتے ہیں, انسان کی ایک طبیعت بھی ہوتی ہے اور بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اب ہم معافی مانگنے کا انتظار کریں کہ بھائی آئے اور آ کے معافی مانگ کے جائے تو پھر ہی معاف کریں گے. یہ بھی ایک بات ہے, میں نے کہا تھا نہیں اس سے اوپر کی, جیسے عدنان بھائی نے کہا بھائی معافی مانگنے آ گیا ہے تو اب آپ اس کو معاف کر دیں. فراز بھائی نے بھی بڑی زبردست جو ہے پہلو پہ گفتگو فرمائی. ایک اور بات بھی اس سے اوپر کی ہے کہ معافی نہیں مانگی پھر بھی کیا کر دیں, معاف کر دیں, پھر بھی درگزر کر دیں. یقین مانے اس کا جو ایک لطف ہے وہ اپنا ہی ہے, اللہ نصیب فرمائے. اور یہ ہو للہیت کی بنیاد پر, اللہ کی رضا کے لیے. ولیعفو ولیصفحو کا جہاں پر حکم, جہاں پر اپنی ذاتیات کی بات ہے تو خود سے ہی معاف کر دیں, بغیر معافی مانگے ہی کیا کر دیں, معاف کر دیں, درگزر کر دیں. تو اس کی بھی ایک اللہ نے چاہا تو خالد بھائی ایک نیکی ہے چونکہ یہ بھی, تو اس کی بھی ایک فرحت یہ دل میں محسوس ہوگی انشاءاللہ.
بالکل جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو نیکیاں کرتا ہے اس کا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مزید وسیع ہوتا ہے, کشادہ ہوتا ہے, نیکی کا نور دل پر بھی آتا ہے, چہرے پر بھی نظر آتا ہے. تو نیکی اپنانی چاہیے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سبب ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ کردار کی تو آپ ذرا اسٹیٹس دیکھیے نا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کے اتنے دروازے ہیں, پوچھا جاتا ہے کہ سب سے کسی کو بلایا جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, ابو بکر وہ آپ ہیں جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. تو اب ذرا ان کی نیکی کا دائرہ کار کی طرف دیکھیے کہ وہ کتنا وسیع ہوگا, ان کی نیکی جو ہوگی وہ کس قدر خوش دلی کے ساتھ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگی. میں نے بار بار جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے تو اس آیت کریمہ کا لطف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی نیکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اخلاص پر مہر لگائی جاتی ہے, الابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ, کہ نیکی بندہ کر کیوں رہا ہے. ہم شاید نیکیاں کریں, ہمارا کردار یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد اس میں اخلاص تلاش کرنا پڑے, یہ وہ ہیں کہ نیکی کر جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مہر ارشاد فرماتا ہے, مہر بھی ایسی کہ قیامت تک قرآن پڑھنے والے دیتے رہیں گے یہ گواہی کہ صدیق اکبر کی نیکی تھی اور محض رضا الہی, اس کا تقویٰ, اس کا نور اور اس کی جو روشنی نصیب ہوتی ہے اس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا.
سبحان اللہ. ادھر ایک اور ذوق والی بات ہے, اب آپ دیکھیں یہ ذوق وہی محسوس کرے گا جس نے فصاحت اور بلاغت جو ہے نا یہ پڑھی ہے. آپ دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو چل رہی ہے, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, پھر آگے کیا فرمایا,
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى
وَلَسَوْفَ يَرْضَى. آپ دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کے اخلاص کو جو بیان فرمایا نا, اس کو کلمہ حسر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے, اِلَّا ابْتِغَاءَ, یہ بھی صدیق اکبر کے ایک اعلیٰ جو ہے نا وہ, یہ بھی آپ کی شان یہ اخلاص بھی ہے, تو یہ بھی اپنائیں. اور اس کے ساتھ جو ایک اور اہم بات جو ہے وہ ہم کر رہے تھے کہ کوئی معافی مانگنے آئے تو ہی معاف کریں گے, اس انتظار میں رہنے کی بجائے ایک قدم اچھائی کی طرف اور بڑھائیں اور بغیر سامنے والے کے معافی مانگے ہی کیا کر دیں, معاف کر دیں. اور اس نیت کے ساتھ اگر یہ ہو جائے کہ الہ العالمین تیرا بندہ ہے ایک اور اس سے مجھے جو ہے وہ رنج پہنچا ہے اور میں اسے تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں, کل میں جب مالک تیری بارگاہ میں جب حاضری دوں تو میری بھی خطائیں گناہ بڑے ہیں, یا اللہ اپنے فضل سے تو بھی مجھے معاف فرما دے اور میرے اوپر اس وقت رحمت فرمانا میرے مولا اپنی, اس تصور کے ساتھ جب آپ معاف کریں گے,
کیا بات ہے,
تو آپ کے ہمارے دل کو, یا ہم اس تصور سے اگر ہم معاف کریں گے تو ہمارے دل کو اس وقت جو ایک راحت اور جو ایک سکون پہنچے گا, شاید وہ راحت وہ سکون اس لمحے کے علاوہ آپ کو کم کم ہی, ہمیں کم کم ہی جو ہے وہ نصیب ہو. یہ کردار کی عمدگی ہے اور خوبصورتی ہے جسے آج اپنانے کی کیا ہے حاجت ہے. آپس میں جو اپنے ذاتی معاملات کی بنیاد پر یا اپنے مزاج کے معاملات کی بنیاد پر ہم نے اگر کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ نگیٹو بنایا ہوا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بہر معاف کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے. اور ایک بات اور خوبصورت بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فضیلت والے ہوتے ہیں نا, جو صاحب فضیلت ہوتے ہیں, جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مرتبہ ہوتا ہے, قدر و منزلت ہوتی ہے, یہ اچھے اوصاف انہی کو نصیب ہوتے ہیں.
سبحان
اللہ, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمایا. ہم بھی دعا کریں یا اللہ ہمارے اوپر بھی اپنا فضل و رحمت فرما اور ان اچھوں کے صدقے یہ اچھائیاں ہمیں بھی عطا فرما. تو آج سے مل کر جو ہے وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ درگزر بھی کریں گے, معاف بھی کریں گے اور سچے دل سے معاف کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. ٹھیک ہے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال شامل کرتے ہیں آپ کی, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی
عبد الخالق عطاری واقعہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع لے کے آئے ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی تو کیا ہی بات ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام ان جیسا کردار اپنانے کی تمنا رکھتے تھے اور آپ کے کردار پر رشک کیا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا, آپ نے دعوت اسلامی کا آغاز کر دیا, دعوت دینا شروع کر دی, اور آپ کی دعوت سے کئی جلیل القدر صحابہ کرام جن میں سے بعد عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں مسلمان ہو گئے. سلمان بھائی, آپ نے سب سے پہلے خطیب ہونے کا شرف بھی حاصل کیا, تو میں چاہوں گا کہ آپ یا آپ کے مبلغین میں سے کوئی اسلامی بھائی وہ واقعہ بیان کرے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں بیان کر رہے تھے اور پھر زخمی ہو گئے, اور اس کے بعد عشق رسول کا کیا انداز تھا ان کا, یہ اگر واقعہ بیان کر دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
اللہ آپ کو برکت دے, آباد رہے. خوش رہے عبد الخالق بھائی. یہ ہم بیان کر چکے ہیں منگل کے پروگرام کے اندر, ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ نے جد و کوب بھی برداشت کیا اور بہت سخت مارا, بلکہ روایات میں یہاں تک آیا کہ آپ کے چہرے پہ اتنی سویلنگ ہو گئی تھی کہ آپ کی جو ہے وہ پہچان نہیں ہوتی تھی, اتنا ظلم کیا ظالموں نے. لیکن آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے جو محبت کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ حضور کیسے ہیں یہ بتائیے, اور پھر جب تک حضور کی زیارت جو ہے میں نہیں کر لیتا تب تک کھانا پینا یہ نہیں ہوگا, تو حضور کو آنکھوں سے دیکھوں گا تو کھاؤں گا پیوں گا. یہ انداز اور محبت کا صدیق اکبر کا, اللہ ہمیں بھی اس کا صدقہ نصیب فرمائے, آمین. جی
سلمان بھائی, کیسر عباس سے علوی شاہ جیونا جنگ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور میں الحمدللہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. آج ہمت جٹا کے پہلی دفعہ کال کی ہے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے مرشد کو اللہ پاک سلامت رکھے. آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. موضوع کے بارے میں آج میں یہی کہوں گا کہ خدا کا بندہ نبی کا دلبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, جزاک اللہ خیرا.
آباد رہیں, خوش رہیں, ماشاءاللہ, مرحبا. جی
میرا نام منظور رضا تاری ہے, میری امی کے گھٹنوں میں درد رہتی ہے, اس کے کلیم بھائی سے کہیں کچھ اس کا علاج بتا دے اور منقبت بھی سنا دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین آمین. خلیل بھائی امتحان ہو جائے گا, ویسے بزرگوں کا تو امتحان لینا چاہیے, تو کیا فرماتے ہیں عدنان بھائی؟ خلیل بھائی تو بزرگ مطلب شرف والے,
کسی کا بھی لے سکتے ہیں.
اچھا میں کسی کا بھی لے سکتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ آپ کو زندگی دے. یہ منقبت سنائے اور اس طرز میں سنا تو کیا ہی بات ہے, کسی بھی میں سنا دیں. بھایا ہو کس زباں سے مر تبا سے دیک اکبر کا, مزے کی بات یہ ہے مجھے بھی بس اتنا ہی آتا ہے, آگے کیسے اس کا انترا کیسے پڑھیں گے یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال جیسے آپ بھی سنائیں. مرحبا, کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ. جی
میرا نام محمد حسان عطاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ وہ مجھے یہ کلام سنا دیں, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, جزاک اللہ خیرا.
آمین ماشاءاللہ. مرحبا. جی
جی میں اجاز بات کر رہا ہوں ملتان کینٹ سے. میرے نا پٹھوں کا مسئلہ ہے, کمر اور گردن میں درد رہتا ہے, تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اور دوسرا معدے کا مسئلہ ہے, جو چیز کھاتا ہوں گیس ہو جاتی ہے, تو کوئی اس طرح سے روحانی علاج بتائیں کہ بس کوئی ہاضمہ صحیح رہے اور میں کھا پی سکوں.
اللہ یشفیکم ویعافیکم ویقویکم ویسلمکم بالصحت والسلامت یا رب العالمین. اللہ آپ کو شفا, سلامتی, عافیت اور تقویت نصیب فرمائے, آمین. جی
جو بھائی نعت خواہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں, وہ سوئے لال زار کرتے ہیں, مہربانی, جزاکم اللہ خیر.
آمین. جی
تو اسے عرض کر رہا ہوں, ایک ناشف سنا دیں, مجھے مدینے کی دو اجازت.
واہ بھائی واہ, مرحبا. جی
محمد عامر عطاری, باب المدینہ کراچی, ڈانڈی قائد آباد سے اثر ہو. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آگ سے لے لاکے دیکھتے جاری و ساری ہے. سلسلے میں نعت خان اسلامی بھائی سے کلام کی فرمائش تھی کہ ایک بہت ہی پیارا کلام سنا دیجیے. مجھے در پیش ہے پہ مبارک سفر, قافلہ پہ مدینے کا تیار ہے.
اللہ کرے, ابھی تو صورت حال ہے سب وہ یہی ہے کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں, رونا ہے یہی. اللہ رحمت فرمائے. خلیل بھائی کچھ کلام سنائیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لطف ان کا ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, کچھ انعام ہو ہی جائے گا, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. وہ سوئے لال نظارے پھرتے ہیں, وہ سوئے لال نظارے پھرتے پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس پلاؤ بلوا ہی
نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت
ابھی ناظرین کو ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سیگمنٹ بہترین کام کے ساتھ ایک بار پھر حاضری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جو اپنے اوپر، اپنے ماں باپ پر اور دوسروں پر خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ البتہ جو کچھ وہ اپنے بھائیوں کی دعوت پر خرچ کرتا ہے، کھلانے پر، اس کا حساب نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں سوال کرنے سے حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، بندہ کسی کو کھلاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو کھلاتا ہے حصول ثواب کی نیت سے، تو اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بندے سے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے گا جو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ، ان کی یہ عادت کریمہ تھی کہ یہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو شامل کر لیتے تھے، کسی کو بلا لیتے تھے ساتھ۔ حدیث پاک میں ہے، تین کھانے ایسے ہیں جن پر حساب نہیں، پہلا سحری کا کھانا، دوسرا افطار کا کھانا، اور تیسرا وہ کھانا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھایا جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کھانے کے ایک سا، سا یعنی ایک یہ پیمانہ ہے، چار کلو میں سے تقریباً 160 گرام کم، ایک سا اپنے بھائیوں کو جمع کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ کھانے کے ایک سا یعنی تقریباً چار کلو، چار کلو سے کچھ کم پر اپنے بھائیوں کو جمع کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، سفر میں حلال کھانا اور اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا بندے کی بزرگی کی علامات میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، میں تجھے کیسے کھلاتا حالانکہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا، تیرا مسلمان بھائی بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ سبحان اللہ عزوجل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، آپ نے سنا کہ ان کی یہ عادت کریمہ ہوا کرتی کہ یہ اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی بھی عادت کریمہ تھی، آپ اپنے ساتھ کھانے میں مہمانوں کو شامل کرتے تھے۔ اور بھی کئی بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں، تو ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے، یعنی ان کو کھلانے کا، ان کی دعوت کرنے کا، کھلانے پلانے کا، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اصول ثواب کے لیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے، اس سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں، اس سے سبحان اللہ عزوجل اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو آج کل دعوتوں کے حالات ہیں وہ کچھ مختلف ہیں۔ آج کل ہماری دعوتیں جو ہیں نا، وہ نام و نمود کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، نمائش کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر یہ جو نام و نمود کے لیے، شان و شوکت کے لیے ہم طرح طرح کے کھانے اور بھرپور دسترخوان، اس طرح کی جو دعوت ہوتی ہے نا، یہ صاحب خانہ کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، سامنے والے کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ روایت کے مطابق بہترین دعوت وہ ہے کہ جس میں تکلف نہ ہو، اور تکلف کیا ہے؟ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، تکلف یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو وہ کھلائے جو تو خود نہیں کھاتا، بلکہ اس سے بھی عمدہ اور قیمتی کھانا کھلانے کا ارادہ کرے۔ ایک وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، تو جو آپ کھاتے ہیں اس کو اچھے انداز سے پیش کریں، یہ یعنی بغیر تکلف کی دعوت ہے۔ لیکن اگر یعنی جو آپ نہیں کھاتے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، ایسا عمدہ کھانا اگر آپ تیار کریں گے، زائد اخراجات کریں گے، اس کے لیے اپنے بجٹ سے زیادہ آپ کا خرچہ ہو جائے گا، آپ کے دیگر اخراجات متاثر ہو جائیں گے، گھر کا بجٹ متاثر ہو جائے گا، آپ قرض کی طرف جائیں گے، تو ایسی جو دعوت ہے، ایسا کھانا کھلانا، یہ جو ہے نا، یہ مہمان نوازی کی بہتر صورت نہیں ہے۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ یعنی دسترخوان پر بہت زیادہ وہ کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں، حالانکہ جو دعوت کرنے والا ہوتا ہے وہ یعنی اس کا متحمل نہیں ہوتا، اس کی جیب اس کو اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، لیکن اس کو پھر بھی اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ سوسائٹی ہے، بہن بھائیوں کے ہاں ایسا ہے، خاندان میں ایسا ہے، جن کی دعوت ہے ان کی طرف گئے تھے تو انہوں نے تو اس سے زیادہ اہتمام کیا تھا۔ تو بہترین دعوت وہ ہے کہ جس میں تکلف نہ ہو۔ ہمارے اسلاف کرام، ہمارے بزرگ، وہ تکلف نہیں فرماتے تھے، اور جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے جو وہ یعنی اچھے انداز سے پیش کرتا، اسے قبول فرما لیتے، اور جب ان کے یہاں لوگ آتے، مسلمان بھائی آتے، دوسرے بزرگ تشریف لاتے، تو یہ بھی یہی انداز اختیار کرتے۔ آج مہمان نوازی کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے، تکلفات، طرح طرح کے تکلفات۔ تو مہمان نوازی، کھانا کھلانا، پلانا، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ایک بہترین کام ہے، کرنا چاہیے۔ غریبوں کو بھی کھلائیے، اپنے بہن بھائیوں کو کھلائیے، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیے، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیے، مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا، اس کی برکتیں لوٹیے، لیکن آپ تکلفات میں نہ پڑیے، کہیں یہ تکلفات آپ کو مہمان نوازی کی سعادت سے محروم نہ کر دیں۔ آج ایک تعداد ایسی ہے جو اس وجہ سے کسی کو شاید نہیں بلاتی ہوگی کہ بلانے پر بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، اگر ایسا دیکھیں گے تو پھر آزمائش ہو جائے گی، پھر تو ایک نے جو اہتمام کیا دوسرا اس سے بڑھ کر ہی کرے گا، اور پھر یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہیں جا کے رکے گا کہ پھر شاید دعوتوں کا سلسلہ ہی محدود ہو جائے گا، اور بہت حد تک تو محدود ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے تکلف کی وجہ سے ملنا چھوڑ دیا کہ ان میں سے ایک بھائی اپنے بھائی کی دعوت کرتا اور تکلف سے کام لیتا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہ آتا۔ یعنی وہ بھی سوچے گا کہ وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں، ان کو میں تکلیف میں کیوں ڈالوں، اور وہ جو دعوت کرنے والا ہے وہ بھی آزمائش میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلانے پلانے کی توفیق بخشے، اور تکلف سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں پورے معاشرے کو ملیں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.
واہ جی سبحان اللہ. عدنان بھی رکن شورا کبرا حاجی بلال صاحب کی گفتگو میں جو سلاست اور روانی ہے نا, جس طرح پانی نہیں چلتا ویسے ماشاءاللہ الفاظ پر الفاظ خوبصورت پیرائے میں ماشاءاللہ بیان فرماتے ہیں, اور عنوان بھی بڑا زبردست لیا ہے کہ دعوت ایسی نہ ہو کہ دوسروں کی دعوت ہو جائے اور اپنا بھلے وہ کہتے ہیں جنازہ نکل جائے بھلے, وہ یہ بھی لفظ روکتے ہیں لوگ بولتے ہیں, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ کردے بھرتے رہیں. تو اس طرح کے کام نہ شادیوں کی دعوتوں میں کریں نہ کسی اور انداز میں کریں کہ پھر بندہ بعد میں کیا کرتا رہے, کردے بھرتا رہے. تو جو ہے سو ہے. مہروز بھائی نے مجھے ایک بڑی پیاری بات بتائی عدنان بھائی.
سبحان اللہ.
مہروز بھائی نے کہا کہ لمحہ موجود میں جینا سیکھیں.
اللہ
لمحہ
موجود.
موجود میں یعنی جو موجود ہے اس میں جیئیں بھائی, جو ہے یہی ہے ابھی ہے نا, وقت جو موجود ہے وہ حال ہے اور گزرا ماضی آتا استقبال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اچھی ویلیوز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے ہے تھوڑا مشکل, اتنا آسان نہیں ہے جتنی چیزیں حاجی بلال صاحب نے گفتگو میں فرمائی ہیں کہ بعض اوقات پریشر آتا ہے جی برادری میں یوں تو بہنوں میں یوں تو بھائیوں میں یوں تو فلاں میں یوں تو یہ بھی یوں. اچھا اس کو تھوڑا کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. اور جب بندے کی اپنی جب سچویشن ہو تو اس وقت پھر بندہ ڈیسیجن پوزیشن میں جب ہو تو پھر ڈیسیجن بھی لے لینا چاہیے ایک بات. پھر دوسری بات ایک اور بھی بڑی اہم جو لی حاجی بلال صاحب نے, جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو انہانس تھوڑا اور ہو جائے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں فلاں کے ہاں گیا تھا ادھر تو یہ تھا اب کیا کروں, اب میرے ہاں آئیں گے تو میں. اس کا جواب آسان سا سادہ سا یہ ہے کہ جب آپ ان کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے اپنے حساب سے کیا تھا, جب وہ آپ کے ہاں آ رہا ہے تو آپ اپنے حساب سے کریں ایک بات. اور اگر اس کو دوسرے وے میں جانا ہے تو پھر ایسی جو ہے وہ دعوتوں میں جانے کی ضرورت اور حاجت کیا ہے کہ جہاں جانے کے بعد بندہ جو ہے وہ احساس کمتری کا اپنے آپ کو شکار کرتا رہے اور نیگیٹو وے کے نہ جاتا رہے. تو دعوت میں جانا تو ایک اور بات ہے, کوئی شریک خرابی نہیں ہے تو جانا چاہیے بالکل, لیکن اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بہرحال نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ایک بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ علاج بتائیں پھر ہم دوبارہ کردار صدیق اکبر پائیں گے انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج بھی پوچھا گیا جوڑوں کے درد وغیرہ کے اعتبار سے, تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یا غنی یو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. شاید انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں کہا یا کوئی بھی اس جو بھی پڑھے یا غنی یو اور اس کے ساتھ یا سلامو یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جوڑوں کے درد کے اعتبار سے اور دیگر امراض کے اعتبار سے اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. اور مزید گیس کے لیے انہوں نے کہا کہ گیس کا پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی روحانی علاج پوچھا ہے, تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سات مرتبہ سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا موح یی, ایک تو اس میں ہا ہے یا موح, پھر آگے جو ہے یا زیر یی ڈبل یا ہے یا موح یی, تو یہ سات مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر اپنے اوپر دم کر لیں پھونک مار لیں یا جہاں بھی درد ہے یہ درد کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ فائدہ کرے گا اور گیس کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ کرنا کم از کم دن میں ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے, اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور سات مرتبہ بیچ میں یہ پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل جب تک فائدہ یعنی کہ مکمل علاج نہ ہو تو اس کو پڑھتے رہیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے علاج کا بھی کہا تھا, تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو ایک تو کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے وہ بھی غور کر لیں, بڑے کا گوشت ہے اور جن کو مسلسل اس طرح کے درد وغیرہ رہتے ہیں بڑے کا گوشت ہے بادی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یا یہ دیکھ لیں کہ کیا کھانے کے بعد آپ کی طبیعت مزید بگڑتی ہے, چاول وغیرہ بھی بعضوں کو نقصان کرتے ہیں جب اس طرح کے امراض میں جوڑوں کے درد درد میں پٹھوں کے درد وغیرہ کے اعتبار سے ایک تو اس پر غور کر لیں. دوسرا یہ کہ کھانے پینے کے اعتبار سے کہ اچھی غذا لی جائے تو وہ بھی بہتر سے بہتر غذا لینے کی کوشش فرمائیں. اور ساتھ ہی ایک گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں مختصر سا, یہ جسمانی دردوں کے لیے مفید ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہو، کمر میں ہے، ہاتھ پیروں میں ہے، پٹھوں میں ہے، تو انشاءاللہ زوجل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں ایک تو سنگاڑا آپ لے لیں، خشک سنگاڑا یہ 50 گرام لے لیں، اور دوسرا اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے چوب چینی، چوب چینی تو یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، تو یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ اور تیسری چیز اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے اسگن ناگوری، اسگن ناگوری یہ تیسری چیز اس کے اندر ہو گئی۔ اور چوتھی چیز اگر شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے مصری بھی اس کے اندر 50 گرام شامل کر لیں۔ دوبارہ سن لیجئے، سنگاڑا، چوب چینی، اسگن ناگوری اور مصری، یہ چاروں چیزیں آپ نے لینی ہیں 50-50 گرام یا 100-100 گرام ہم وزن آپ لے لیں، اور پھر اس کو پیس لیا جائے، صبح اور شام ایک ایک چمچ استعمال کریں۔ اس کو مزید آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 100 گرام اخروٹ اور 100 گرام پستے بھی ملا لیں، تو انشاءاللہ یہ اعصاب اور پٹھوں کے لیے، دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ترین انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو صبح شام کھانے کے بعد ایک ایک چھوٹا چمچ آپ استعمال کریں، دودھ سے لے لیں تو اچھا ہے، پانی سے بھی لے سکتے ہیں، مہینہ دو مہینہ جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پٹھوں وغیرہ کے درد میں، جسمانی دردوں میں، ہاتھ پیروں کے دردوں میں انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید اس کے لیے ایک تیل بھی آپ چاہیں تو بنا لیں، تلوں کا تیل لے لیں، تل کا تیل آئل، تل کا آئل لے لیں، اور پھر اس کے اندر جیسے 100 گرام آئل لے کر اس کے اندر 6-7 آپ وہ لے لیں لہسن کے جوے، یعنی لہسن آپ لے لیں وہ جو اس کے پیس ہوتے ہیں، وہ 6-7 اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو تھوڑا سا پکا لیں، اور پکانے کے بعد جب وہ لہسن اس میں کچھ جل جائے، اس کا اثر اس میں شامل ہو جائے گا، تو پھر اس کو جو ہے اتار لیں اور چھان کر اس کو استعمال کریں، تو جہاں درد وغیرہ ہے خاص جگہ پر کہیں بھی، تو اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ مساج کریں، تو انشاءاللہ یہ بھی دردوں کے اعتبار سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عزوجل۔ اسی طرح سے جوڑوں کے درد کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو زیتون شریف کا تیل لے لیں، اور اس یہ روحانی علاج بھی پوچھا تھا اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جوڑوں کے درد کے لیے جسم میں کہیں بھی درد ہو تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، زیتون شریف کا تیل لے کر اس کے اوپر 55 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اول آخر 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور یہ کہیں بھی درد ہو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو لگائیں، ہلکے ہاتھ سے مساج کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بچوں کو بھی اگر یہ لگائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے عام طور سے ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں گھر میں، کبھی نیچے پڑھیں، کہیں اوپر پڑھیں، تو انشاءاللہ بچوں سے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بچوں سے دور رہیں گے۔ یہ آپ دم کر کے بچوں کو بھی جو ہے اس کا مساج کیا جائے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، کردار صدیق اکبر پر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے اعتبار سے بھی صدیق اکبر کا ایک بڑا پیارا انداز ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی آپ بیان فرمائیں۔
شریعت نے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر آخر فلیکرم جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ ان کو وراثت میں شامل نہ کر دیں، یعنی اتنا جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اور پھر بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر بندہ اپنے کردار کا ڈائگنوز کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میرا پڑوسیوں کے ساتھ میرا کیا جو ہے وہ سلوک ہے اور کیسا برتاؤ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ ہر معاملے کے اندر افضل تھے، ہر معاملے کے اندر آپ کا ایک نمایاں کردار تھا، تو پڑوسیوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ یہاں تک کہ حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ خلیفہ بننے سے پہلے 3 سال اور خلیفہ بننے کے بعد بھی 1 سال ہمارے پڑوسی رہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ محلے کی جو بچیاں ہوتی تھیں نا وہ آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرتی تھیں اور عرض کرتی تھیں کہ ہماری بکریوں کا دودھ جو ہے وہ دوہ دیں، ملکنگ کر دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اور کہتی ہیں کہ جب آپ خلیفہ مقرر ہو گئے تو محلے کی بچیوں میں سے ایک بچی نے آ کے عرض کی کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب تو آپ شاید ہمارے دودھ بکریوں کے دودھ نہیں دوہیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اب بھی تمہاری بکریوں کے دودھ دوہوں گا، اور مجھے اپنے رب کی رحمت سے یقین ہے کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا۔
اللہ
خلیفہ
اللہ
بن گیا ہوں پھر بھی میرا رویہ تمہارے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا، اور میں انشاءاللہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ کرتا رہوں گا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ کے جو شہزادے ہیں ان کے پڑوسی کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور آپ نے اپنے شہزادے کو یہ تعلیم دی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے بندے کی فیور لے لیتے ہیں, سامنے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا پڑوسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو, کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ دیکھ کے چلے جائیں گے, تمہارا آپس میں صلح ہو جائے گی اور لوگ تمہارے بارے میں بعد میں باتیں بنائیں گے. یہاں پہ آپ نے پڑوسی کے حقوق کو بھی ہائی لائٹ کیا اور پھر ایک تربیت والا معاملہ بھی کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ صلح کر لو, ہو سکتا ہے تم حق بجانب ہو لیکن دیکھنے والے ایسا کریں گے کہ بعد میں جا کے تمہارے بارے میں باتیں کریں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آج کے دور میں لوگوں کو جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ بالکل اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے, ان کی خیر خواہی کی جائے. پڑوسی بیمار ہے, بسا اوقات تو اپنے گھر کے معاملات بھی ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی بھی فکر بسا اوقات کم ہوتی ہے کہ گھر میں بیمار ہیں ان سے نہیں پوچھتے, لیکن بعض علاقوں کے اندر بالخصوص جہاں سے ہمارا تعلق ہے ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ گھر میں رہ رہا ہے برابر والے کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کوئی میت ہو جائے, کوئی بیمار سخت بیمار ہو جائے لیکن پوچھنے نہیں آتے یا ان سے جو ہے ان کی خیر خواہی والا معاملہ نہیں کرتے. تو یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے رہیں اور کبھی کسی شخص کو نہ دیکھیں, اس کو وہاں پر غیر حاضر دیکھیں تو اس کے بارے میں خیر خواہی کریں کہ وہ شخص کہاں چلا گیا. اور صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ حضرات کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے, صحابہ کرام کی بارگاہ میں مستقل آیا کرتے تھے, کبھی وہ نظر نہ آتے تو پھر ان کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہ وہ فلاں شخص کہاں چلا گیا, اس کی کیسی طبیعت ہے, اور اگر وہ بیمار ہوتے تو اس کی عیادت کرنے جایا کرتے تھے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا تو اس کے گھر میں جا کے پوچھا کرتے تھے, خیر خواہی کیا کرتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے لیے اس کو پوچھنے جایا کرتے تھے, اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے, حالانکہ آپ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے. اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی نہ صرف آپ خود بلکہ اپنے دیگر صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کر ان کی خیر خواہی کے لیے ان کے پاس جاتے اور ان کا حال احوال پوچھا کرتے تھے. تو کردار صدیق اکبر سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کی خیر خواہی کی جائے. اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کسی کی خیر خواہی کرنے کے لیے آپ کا کوئی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. آپ بولیں یار میرے پاس بہت پیسہ ہوگا, میں مالدار ہوں گا تو ہی میں خیر خواہی کر سکتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کے ساتھ دو اچھے الفاظ بھی کہہ دیں, اس کی دل جو یہ کر دیں تو اس کو راحت مل جائے گی, اس کو سکون مل جائے گا. جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اتنی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا. ہمیں بدلے کے لیے نہیں کرنا لیکن کل کو وہ آپ کی پریشانی میں آپ کا بھی ساتھ دے گا تو آپ کو بھی دل کو سکون اور راحت پہنچے گی.
مرحبا, بڑی پیاری بات کی. یہ بھی ویلیوز ہیں اسلام ہمیں سکھا رہا. تعزیت دیکھا جائے عدنان بھائی, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کرنے والے بھی تھے, تو اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں آپ کچھ گفتگو فرمائیں.
جی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک انداز ہے وہ جہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ آپ کی سیرت کے اندر نمایاں نظر آتا ہے, اسی طرح کسی کے انتقال کر جانے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کے لیے جاتے تھے اور انہیں اس جو مصیبت ہے, دکھ ہے, تکلیف پر جو انہیں صبر کا ذہن دیا کرتے تھے. اور یہ آپ کے معمولات میں سے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والا معاملہ کیا کرتے تھے کہ کسی کے فوت ہو جانے پر تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے. تو چونکہ ان کا کردار ایسا صاف ستھرا ہے اور یہ وہ کام ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مغفرت کی, اجر کی, ثواب کی نوید اور بشارت ارشاد فرمائی ہے, اور مسلمان کے حقوق میں سے ہے یہ کہ اگر کوئی ایک شخص فوت ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی تعزیت کے لیے جائے اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ, عزیز و اقارب کے پاس. تو اس کی فی زمانہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کام پر عمل کی جو ہے وہ بے حد ضرورت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جہاں کچھ تعلقات ہوں یا کوئی دنیوی عہدہ, منصب, مقام, مرتبہ یا کوئی فائدہ پیش نظر ہو تو وہاں تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاں وہ جو ایک معیار ہونا چاہیے تھا کہ میرا مسلمان بھائی فوت ہو گیا سو میں نے اس کی تعزیت کرنی ہے, اس کے عزیز و اقارب کے پاس جانا ہے, جنازے میں شرکت کرنا اور پھر آخر تک ساتھ رہنا, جتنا ممکن ہو سکے اس معاملے میں ہمیں جو ہے وہ کوتاہی نہیں برتنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں. اور اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے یہ خاص طور پر اپنے مسلمان بھائی کے دکھ کو بانٹنے کے لیے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اسے بے حد اجر اور ثواب مرحمت فرماتا ہے.
سبحان اللہ, تعزیت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے. مسجد میں اعلان بھی ہوتا ہے نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی.
جی
اللہ,
تو آپ دیکھیں کتنے رکتے ہیں رکنے والے, حالاں وضو بھی کیا ہوا ہے اور جنازہ پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے,
صحیح
تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن ثواب اور نیکی یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ تو نماز جنازہ بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنت کی بشارت دی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، وہاں پر پوچھا حضور نے بھائی یہ کام کس نے کیا، صدقہ آج کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے دیا۔ جنازہ کس نے پڑھا؟ عرض کی حضور میں نے جنازہ پڑھا۔
سبحان اللہ،
یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے کام پوچھے سیدنا صدیق اکبر نے، سارے
کیے ہوئے، اور فرمایا بھی جس میں یہ سارے جمع ہوں وہ جنتی ہے۔ یوں بشارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون پہ جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا اہم کام تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی کنسنٹریشن کی برکت سے ہم کر سکتے ہیں، نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز جنازہ بھی ادا کریں اور تعزیت بھی کریں۔
اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ جا رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ بس چلے گئے سو تعزیت ہو گئی، بلکہ تسکین کے دکھ کو کم کرنے والے کچھ جملے بھی کہہ دیں انہیں، صبر دے اللہ پاک، اور جو فوت ہو گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کر دینا۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے تسکین میں کوئی مصیبت نہیں ہے اور رونے دھونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ یوں کر کے تسلی بھی دیتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ بھئی تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کو یاد کرو، تمہاری مصیبت کم ہو جائے گی۔
اللہ،
بڑے دکھ کو یاد کرے بندہ تو چھوٹا دکھ کم ہو جاتا ہے۔
مرحبا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرامین پر بھی میں چاہ رہا ہوں خالد بھائی کچھ گفتگو ہو جائے۔ فرامین صدیق اکبر،
سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں۔ امیر المؤمنین ہونے کے اسٹیٹس کو جب آپ دیکھتے ہیں، اور سننے والوں میں جب اتنے بڑے بڑے اکابرین شامل ہوں، تو اس وقت کے فرامین ویلیو بھی رکھتے ہیں، اور ان کا آپ کے فرامین کو یاد رکھنا، آگے پہنچانا، یقیناً یہ اصلاح امت کے لیے تھا۔ آج تک کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں، اور پڑھنے والے اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ان سے ہم سیکھ سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کئی سارے اوصاف کی بات کی جاتی ہے، ان اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے فرمودات کے ذریعے سے بھی لوگوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے رب سے قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
واہ،
یعنی آپ کے فرامین ایسے ہوتے کہ اس فرمان کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہونی ہے اس کو پیش نظر رکھنے والا بن جائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والا بن جائے، ایک مرتبہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتے ہوئے
جی
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مسلمانوں کو ہر چیز پر اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ چھوٹی سی مصیبت اور تسمے کے ٹوٹنے پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
فرمایا نیز اس مال پر بھی اجر دیا جاتا ہے جو اس کی آستین میں پڑا ہو، لیکن وہ جب اس کو ضرورت پڑے ڈھونڈنے لگے تو ملے نہیں۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے چیز سامنے پڑی ہوتی ہے اور اس کو بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جس کو ایک محاورے سے تعبیر کیا جاتا ہے، بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، ہر جگہ ڈھونڈ رہے مل نہیں رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں دیکھو تمہارا رب تم پر کتنا مہربان ہے کہ تمہارا مال تمہارے قریب پڑا ہے، تمہاری کروٹ میں موجود ہے، لیکن تمہیں نہیں مل رہا۔ یہ نہ ملنے سے جو الجھن ہو رہی ہے نا، جو پریشانی ہو رہی ہے، تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ اس پریشانی پر بھی تمہیں ثواب عطا۔
اللہ،
اب بندہ ذرا غور کرے کہ جس کو اس کے رب کی معرفت یوں بتائی جائے وہ کیسے اپنے رب سے پیار کرنے والا ہو۔
اللہ،
یعنی کانٹا چبھنا، اس پر رب العالمین جل وعلا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا تھا کہ وہ لوگوں کے الجھنوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اس مشکل کے وقت میں بھی انہیں اللہ یاد آئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یاد آئے۔ لیکن اگر اس کی طرف ہم نہیں آتے، جس طرح فی زمانہ ہمارا حال ہو رہا ہے اور رجحان ہو رہا ہے، جو اچھا بھلا نمازی ہوتا بھی ہے تھوڑی سی تکلیف آنے پر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، جناب اب یہ کیسے کر سکوں گا، ابھی تو یہ پرابلم ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ نیکیاں چھوڑنے کے بجائے
جی
چھوٹی چھوٹی سی مصیبت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر پر یاد، اجر کو یاد کر کے
جی
بندہ رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے۔
واہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری باتیں ہوئی ہیں، اور نثر میں ہوا ہے، تو ابھی نظم میں بھی آئی خلیل بھائی سے ذکر صدیق اکبر سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی بدل نہیں صدیق کی کارناموں کا, کوئی بدل نہیں صدیق کی کارناموں کا, نبی نے مانا ہے احسان ان کے کاموں کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. رسول صدیق اکبر
محفل کا مقام میرا ہاتھ چین سے آرام کرنے کو بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق
سبحان اللہ خلیل بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی جناب صدیق اکبر کی نگاہ ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کی محبت سے، ان کے پیار سے، ان کی عقیدت سے اللہ ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان چاروں یاروں کا اللہ ساتھ بھی عطا فرمائے۔ حضور کے جو چار یار ہیں، اور بالخصوص اس میں جو حضور کے جو دو صاحب مزار ہیں، اور پھر ان میں بالخصوص جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، اللہ ان کے صدقے میں جو یار غار ہیں، یار مزار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے صدقے میں عافیتیں، راحتیں اور سکون عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہٰ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، سایہِ مصطفیٰ مایہِ اصطفیٰ، سایہِ مصطفیٰ مایہِ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، ور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے پودے سیکھے رضا، مجھ سے خدمت کے پودے سیکھے رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی भला कहते कहते।